بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات پڑھیں یا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خداوند عالم، وہ خدا جس نے ہم انسانوں کو لباس وجود عنایت کیا، وہ خدا جو ہماری مصلحتوں کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے، وہ خدا جو ہم سے ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ خدا جس نے ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو اور کامیاب بنانے کے لیے ہدایت و رہنمائی کا بہترین بندوبست کیا، ایسے مخلص بندوں کو اس نے ہمارا ہادی اور رہنما بنا کر کے بھیجا، جنہوں نے ہر طرح کی مشکل برداشت کر لی لیکن فریضہ ہدایت اور رہنمائی میں کوئی کوتاہی نہیں کی. وہ خدا ہمیں جب بحرانوں میں جو ہے گھرا ہوا دیکھتا ہے، بحرانوں کا شکار دیکھتا ہے، تو اسے اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بندے بحرانوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں سماجی بحران، کہیں اخلاقی بحران، کہیں معیشتی بحران، کہیں پر اقتصادی بحران. ان بحرانوں سے کس طرح سے جو ہے نکالا جا سکتا ہے، خدا نے اپنی کتاب میں وہ نسخے کیمیا پیش کر دیا کہ اگر انسان اسے سمجھ کر کے اسے اپنی زندگی میں لاگو کرے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے، تو نہ صرف یہ کہ وہ خود کسی طرح کے بحران کا سرچشمہ نہ بنے گا، کسی بحران کو جنم نہ دے گا، بلکہ کسی بحران کا شکار بھی نہ ہوگا، متاثر بھی نہ ہوگا کسی بحران سے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر بحرانوں سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ ہے کہ عباد الرحمن کی صف میں شامل ہو جاؤ. عرض کیا تھا کہ عباد الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ عبد اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ یر العبد فیما خولہ اللہ الیہ ملکا، جو نعمتیں اسے اللہ نے دی ہیں خود کو ان نعمتوں کا مالک نہ سمجھے، امانت دار سمجھے، کہ خدا نے کچھ دنوں کے لیے یہ امانت ہمارے حوالے کی ہے، در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت بحر روزی پیش ماست. اصل میں سب چیز کا مالک تو خدا ہے. چند دنوں کے لیے بطور امانت یہ چیز ہمیں دی گئی ہے، اور امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی کم و کاست کے مالک کے حوالے کر دیا جائے. اس امانت کو وہی استعمال کیا جائے جہاں اس نے اجازت دی ہے، جہاں اس کی منشا اور مرضی ہے. تو جو عباد الرحمن کے صف میں داخل ہوں گے ان کی پہلی صفت یہی ہوگی کہ وہ خود کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھتے ہوں گے. اور اللہ کے تمام اسماء و صفات میں سے رحمان کی صفت کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ رحمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ دنیا میں تمام بندوں کو اپنی رحمت کے سائے میں لیے ہوئے ہے، چاہے وہ مومن ہوں چاہے وہ کافر ہوں، گنہگار ہوں یا اطاعت گزار بندے ہوں. تو جو عباد الرحمان کی صف میں داخل ہوں گے ان کے اندر بھی یہ دو خصوصیت یقیناً پائی جائے گی. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک اللہ کو سمجھیں گے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کے دل میں ہر انسان کے لیے محبت کا جذبہ موجزن ہوگا. ہر انسان کے لیے محبت کا جذبہ موجزن ہوگا. کچھ نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. ایک انسان جو اللہ کی جو ہے بندگی میں شامل ہو گیا ہے، رحمان کا جو بندہ ہوگا وہ کبھی بھی کسی انسان کی مشکل کو دیکھ کر کے چین سے نہیں بیٹھ سکتا. جب اس سے کسی کی مشکل برداشت نہیں ہے تو کسی کو جو ہے مشکل میں ڈالے گا کیسے؟ جس کی پوری کوشش یہی ہے کہ ساری توانائیوں کو صرف کر دیں تاکہ اللہ کے بندے، چاہے وہ بندگی خدا کو قبول نہ کرتے ہوں، ان کو مشکلوں سے باہر نکال دے. چنانچہ اسلام میں ایک بڑی عبادت ہے لوگوں کی، یہ جو ہے مشکلوں کو دور کرنا. ایک شخص امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے. آنے کے بعد مولا سے کہتا ہے، مولا میری کچھ مشکلیں ہیں، اگر فلاں جگہ پر آپ چل دیتے میرے ساتھ تو وہ میری مشکل حل ہو جاتی. ہوتا ہے اکثر نا، ہم لوگ یہاں بھی پیش آتا ہے. فرض کیجیے آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، فلاں اسپتال میں آپ کا رابطہ ہے، تعلق ہے، ہمارا پیشنٹ ہے، اگر دو منٹ کے لیے آپ چلے جاتے یا ایک ٹیلی فون کر دیتے اگر آپ، تو ہماری مشکل کیا ہے آسان ہو جائے گی. وہ بھی آتا ہے امام حسن کے پاس کہ بولا فلاں صاحب کی، اب یا جو بھی اس کا کام رہا ہو، کسی سے قرض لینا ہے، ادھار لینا ہے، جو معاملہ بھی رہا ہو، کوئی صاحب ناراض ہو گئے ہیں، یہ جو ہے منانا ہے ان کو، بہرحال اگر آپ چلے جائیں گے تو ہماری وہ مشکل حل ہو جائے گی. تو امام حسن نے کہا چلو. امام حسن بیکار نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک لمحہ ان کا جو ہے وہ قیمتی ہے، بیکار نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. چلو، کھڑے ہو گئے امام حسن. عام طور سے ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہمارے پاس ہزار بہانے ہوتے ہیں نا، ارے ابھی تو یہ کام، ابھی وہ کام، آفس کا کام، فلاں کا کام. امام حسن بھی بیکار نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. چلو، کھڑے ہو گئے امام حسن، گھر سے باہر نکلے. گھر سے باہر آئے، مسجد کے پاس یہ جو گزر ہوا، دیکھا مسجد میں امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے لگے امام حسن اتنی دور کیا کرنے آئے تھے؟ انہیں کے پاس چلے گئے تھے، ہمارے بھائی کے پاس. الحسن والحسین امامان قاما وقعدا، ہم میں ان میں کوئی فرق تھوڑی ہے. اگر تم ان کے پاس چلے گئے ہوتے تو یہ بھی تمہاری مشکل کو حل کر دیتے. کہاں ہوں، میں نے دیکھا تھا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر چونکہ وہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. اب اعتکاف تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، اعتکاف کم سے کم 3 دن کے لیے مسجد کا پابند ہو جانا، مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، اور 3 دن یہ جو ہے روزہ رکھنا، کم سے کم 3 دن، زیادہ بھی ہو سکتا ہے 3 دن، ہو سکتا ہے 5 دن، 7 دن، 9 دن، جتنا چاہیں سال بھر کا بھی اعتکاف آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 3 دن مسجد میں. اس کے لیے کوئی خاص زمانے کی قید نہیں ہے. عموماً ہمارے یہاں اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ ماہ رمضان میں رکھتے ہیں، نہیں قید نہیں ہے، کسی مہینے میں کسی وقت بھی رکھا جا سکتا ہے. بہرحال 3 دن مسجد میں اس طرح سے رہنا کہ مسجد سے باہر نہیں جائیں گے، وہیں پر سونا جاگنا، مصروف عبادت، کھانا پینا سب مسجد کے اندر، اور روزہ 3 دن رہنا. اس تین دن میں آپ کو مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. جاب کے لیے نہیں جا سکتے ہیں, کاروبار کے لیے نہیں جا سکتے, اپنے کسی کام کے لیے نہیں جا سکتے ہیں, لیکن دوسرے کے کام کے لیے. کسی کی کوئی ضرورت ہے, کوئی حاجت ہے, کسی مومن کی مشکل ہے, کوئی بیمار ہے, اس کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں؟ ہاں جا سکتے ہیں. زیارت کے لیے کوئی جا رہا ہے, اسے یہ جو ہے رخصت کرنے جا سکتے ہیں؟ ہاں جا سکتے ہیں. پلٹ کے کوئی آیا ہے, اس کے استقبال کے لیے جا سکتے ہیں؟ ہاں جا سکتے ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا ہے, تشییع جنازہ کے لیے جا سکتے ہیں؟ ہاں جا سکتے ہیں. اپنے کاروبار کے لیے نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا محبت کا جذبہ موجزن ہے. کہا میں آیا, میں نے دیکھا کہ یہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے سوچا اب ان کو کہاں یہ جو ہے ڈسٹرب کریں, ان کے اعتکاف میں, ان کے اعتکاف میں کہاں ڈسٹرب کریں, لہذا میں ان کے پاس نہیں گیا کہ ان کا اعتکاف میں یہ جو ہے ڈسٹرب. امام نے فرمایا ڈسٹرب کرنا نہیں ہے. قضاء حاجة المؤمن افضل من اعتکاف السنة. ایک سال کے لیے اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے, جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب ہے کسی مومن کی مشکل کو دور کر دینا. تو یہ والا اسلام تو ہم لوگوں نے سیکھا ہی نہیں نہ ہے. ہمارے سارے مستحبات, سارے ثواب کیا ہے؟ نماز پڑھ لیا, قرآن کی تلاوت کر لیا, دعا. البتہ وہ جو کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو کرتے ہی نہیں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. زیارت کو چلے گئے, حج کرائے, عمرہ کرائے, یہی سب تو ہے نا. لیکن فلاں کے مشکل کو حل کر دیا, فلاں بیچارہ بیمار ہے, اس کا علاج کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ بھی اکٹھا کر دینا, یہ بھی کوئی عبادت ہوئی. فلاں بے گناہ انسان جیل میں جو ہے بند ہے, جا کر کے اس کو چھڑوا دیا, یہ بھی کوئی عبادت ہے. امام فرماتے قضاء حاجة المؤمن افضل من اعتکاف السنة. ایک سال کے اعتکاف سے افضل ہے کسی مومن کی حاجت روائی کر دینا. یہ ہے نا عباد الرحمن. یہ جذبہ یہ ہوگا کہ ہمیں تو لوگوں کی مشکلوں کو حل کرنا ہے, وہ انسان کسی کو مشکل میں ڈالے گا کیسے؟ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے, بحران باقی بچے گا کہیں. اگر یہ جذبہ ہو گیا تو معمولی سے یہ جو ہے منفعت کے خاطر کسی کاروباری کو زمین پر پٹخے گا وہ, کہ وہ سامنے والا دکاندار جو ہے آگے بڑھ رہا ہے, کچھ کریں کہ وہ پیچھے آ جائے. ہم نے ایسے کاروباری دیکھیں, ایسے یہ جو ہے دکاندار دیکھے ہیں کہ ان کے ہاں گاہک آتا ہے سامان لینے کے لیے, وہ کہتے ہیں وہ چلے جاؤ وہاں پر دکان لے لیں, یہ جو ہے سامنے والے کے ہاں لے لو. سامنے والے کا گاہک توڑ کر کے اپنے ہاں لاتے تو بہت دیکھے ہیں نا, لیکن اپنا گاہک ان کے ہاں بھیج دینا. کسی کہا کیوں, ان کے ہاں کیوں بھیج رہے ہو؟ کہا مجھے پتا ہے ان کے ہاں بہت دنوں سے سیل نہیں ہوئی, وہ پریشان ہیں. یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو مارکیٹ کے اندر جو ہے بحران آئے گا, پھر پریشانیاں ہوں گی. پھر قضاء حاجۃ المؤمن, مومن کی عیادت کے لیے. مومن اگر بیمار ہے, کتنے افراد ہیں جو بستر پہ تڑپ رہے بیمار, ان کو کوئی پوچھنے والے نہیں, کوئی گئے جاتے ہی نہیں ہے, تو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے پاس علاج کا پیسہ ہے یا نہیں؟ وہی تو گھر کا کام کرنے والا تھا, وہ تو جو ہے بستر پہ پڑا ہے, اس کے گھر کا خرچ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ اسلام نے انتہائی تاکید کی مومن کی عیادت کے لیے. عجیب حدیث میں پڑھوں, بڑی عجیب حدیث ہے, اس کو اگر سنیے گا تو پوری سنیے گا, آدھی نہیں سنیے گا, ورنہ معاملہ تبدیل ہو جائے گا, مانا کہیں سے کہیں چلا جائے گا. قیامت کے دن کچھ لوگوں کو یہ فکر ہے کہ خدا ہمیں جہنم میں نہ بھیج دے, کچھ لوگوں کو جہنم میں جانے کی فکر نہیں, معلوم ہے کہ الحمدللہ اتنا نام اعمال ہے کہ جنتی میں جائیں گے, لیکن ان کو فکر ہے کہ اللہ کہیں ہم سے شکوا نہ کر بیٹھے. شکوا کس سے کیا جاتا ہے؟ دشمنوں سے یا دوستوں سے؟ شکوا دوستوں سے کیا جاتا ہے, وہ اللہ کے دوست ہیں, اس کے ہی اطاعت گزار بندے ہیں, مگر شکوا ہے کہ کہیں کوئی بھول چوک نہ ہو گئی ہو, خیال اس بات کا کہ اللہ کہیں ہم سے شکوا نہ کر بیٹھے. کچھ لوگ ہیں جن سے اللہ شکوا کرے گا قیامت کے دن, یعنی یہ وہ ہیں نمازی ہیں, روزے دار ہیں, پرہیزگار ہیں, خدا شکوا کیا شکوا کرے گا؟ ان اللہ عز و جل یعیر یوم القیامت عبدا من عباده، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں سے شکوا کرے گا. کیا شکوا کرے گا؟ عبدی ما منعک اللہ تعودنی اذ مرضت، اے میرے بندے یہ بتا کہ تیرے پاس کیا عذر تھا، کیا بہانہ تھا کہ جب میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہیں آیا. کون بیمار ہوا؟ ہاں خدا، اللہ بیمار ہوتا ہے. بیماری جو ہے وہ یہ جو ہے جسم کا عارضہ ہے، جسم کا عارضہ ہے بیماری. اللہ کے پاس جسم نہیں ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے یہ جو ہے منزہ ہے، وہ کیسے بیمار ہو گیا؟ خدا کہتا ہے بندے یہ بتا جب میں بیمار ہوا تو تیرے پاس کیا بہانہ تھا کہ تو میری عیادت کو نہیں آیا. بندہ کہے گا سبحانک سبحانک انت رب العباد لا تعلم ولا تمروز، تو پاک ہے، منزہ ہے، تو تمام بندوں کا پروردگار ہے، نہ تجھے کوئی دکھ ہوتا ہے نہ تو بیمار ہوتا ہے. تو کب بیمار ہوا کہ میں تیری عیادت کو نہ آیا؟ شکوا ہو رہا ہے. جواب دے گا پروردگار درست ہے، صحیح ہے، میں بیمار نہیں ہوا. مرض اخوک المومن، میں نہیں تیرا مومن بھائی بیمار ہوا تھا. اللہ اکبر، مومن کے مقام اور درجے کو پہچانے، کتنا بڑا درجہ ہے مومن کا. بیمار مومن ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میں بیمار ہوا. مرض اخوک المومن، تیرا مومن بھائی بیمار ہوا تھا، تو اسے دیکھنے نہیں آیا، تو اس کی عیادت کے لیے نہیں آیا. کیا تھا ادھر تیرے پاس؟ لو اتہو لوجتنی عندہ، اگر تو اس کی عیادت کے لیے آ جاتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کب ملے گا؟ جب ہم یہ جو ہے خانہ کعبہ میں جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، اسپتال میں بھی اللہ ملے گا. لوتہ لوجتنی عندہ، اگر تو اس کی عیادت کے لیے آتا تو مجھے وہاں پاتا. بہت سی دفعہ ہم عیادت کو کیوں نہیں جاتے؟ کیا کرے؟ جاب ہے، کیا کرے؟ روزگار ہے، کیا کرے؟ کاروبار ہے، بزنس ہے. اگر چلے جائیں گے فلاں کی عیادت کی تو اس دن کی نوکری، اس دن کی ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں تنخواہ گئی نا، سیلری گئی. اس دن کا جو فائدہ دکان پہ ہونے والا تھا اس سے تو محروم ہو گئے، $1,000 $2,000 کا گھاٹا ہو گیا. اگر ہم ان کی عیادت کے لیے جائیں گے، خدا کہتا ہے اگر تو اس کی عیادت کے لیے آ جاتا تو مجھے وہاں پاتا، اور اس دن کے سارے تیرے نقصان کا ذمہ دار میں ہوں. ثم لتکفلت حوائجک، اس دن کی جتنی تیری ضرورت ہے سب کو میں پورا کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے آیا. وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، یہ ہے رحمان کے بندے. اسی طریقے سے اگر عام طور سے آنا جانا، آمد و رفت، اب یہاں کی تہذیب ہم لوگوں کے ہندوستان وغیرہ میں بھی پہنچ گئی ہے نا، اب سب اپنے خول کے اندر چلے گئے ہیں، دوسرے سے کیا واسطہ، کیا مطلب کسی سے کہ ہم اس کے ہاں ان کے ہاں جائیں، ان کے ہاں آئیں، تو کہاں کس کے پاس ٹائم ہے. اب تو عزیزوں سے کوئی ملنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتا نا، کہاں بہانا کیا ہے جی، وہ روزگار ہے، بہانا کیا ہے، جاب ہے. البتہ اگر چاہیں تو سب کچھ کر لیتے ہیں، چاہیں تو مینج کیا جا سکتا ہے. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، البتہ آنے جانے کا اسلام نے جو حکم دیا ہے، اس لیے حکم دیا ہے کہ ہمیں دوسرے سے آشنا تو ہوتے رہیں گے، پتا تو چلے گا کون کس حال میں ہے. نماز جماعت جو تاکید جو کی گئی ہے، تاکید کا ایک فائدہ، ایک فلسفہ یہ ہے کہ مومنین ایک دوسرے سے آگاہ، ایک دوسرے کے حالات کو جانتے. آج بھی فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے جماعت میں، جی وہ بیمار. اچھا بیمار ہو گئے ہیں، چلو ویسے چل کے دیکھیں، یا کسی اور مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ایک دوسرے کی اطلاع ملتی رہے گی، ایک دوسرے سے آگاہ رہیں گے، ایک دوسرے سے واقف رہیں گے. لیکن جب آنا جانا ہی ختم ہو گیا، ارتباط ہی ختم ہو گئے، پتہ ہی نہیں کون کس حال میں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم امداد کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اور یہ غفلت خود گناہ ہے، ایک دوسرے سے غافل ہو جانا. نجف اشرف کا واقعہ ہے کہ قائد اللہ العظمہ کے پاس ایک عالم دین تشریف لے گئے اجازہ لینے کے لیے کہ حضور ہمیں اجازہ دے دیجئے. اب وہ اجازہ خمس ہے کہ اجازہ اجتہاد ہے کہ اجازہ روایت نہیں معلوم، واقعات میں سے ملتا ہے اجازہ دے دیجئے. تو انہوں نے کہا میں تم کو اجازہ نہیں دوں گا. کیوں؟ کہا تم فاسق ہو. ارے فاسق ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ شراب پیا ہے، سور کا گوشت کھایا ہے، کیا کیا؟ غیبت کیا ہے، تہمت لگایا ہے کسی پر؟ کچھ نہیں کیا. مجھے فاسق ہیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ کل تمہارے محلے میں ایک انسان بھوک سے مر گیا. کہہ حضور خدا کی قسم مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ بھوکا ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں، ورنہ میں ضرور انتظام کرتا. کہا جب ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم فاسق ہو، اگر پتا ہوتا اور یہ اس کی امداد نہ کرتے تو میں تمہیں کافر کہہ دیتا. کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ من بات شبانا وجاره جائع فلیس بمسلم. اگر کوئی انسان رات میں کھانا کھا کر کے پیٹ بھر کے سو رہے اس حالت میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور پڑوسی تو آپ جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں، میرے مشہور تھا نا 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر. یعنی اگر آپ فرض کر لیں گے آپ گھر بیچ میں ہے اور ہر طرف کم سے کم 5000 گھر آ جائیں گے اس دائرے میں. اور یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب انسان گدھے پر سواری کیا کرتا تھا، آج کا دائرہ اور بھی جو ہے بڑھ گیا. تمہارے محلے میں پڑوسی تو تمہارا ہے، کیسے یہ ہو گیا؟ اگر تمہیں پتا ہوتا کہ بھوکا ہے اور تم اس کی جو ہے مدد نہ کرتے، اس کا پیٹ نہ بھرتے تو میں تمہیں کافر کہہ دیتا. چونکہ تمہیں پتا نہیں تھا اس لیے فاسق کہہ رہا ہوں. ایک مومن اتنا غافل کیوں ہو گیا ہے اپنے یہ جو ہے پڑوسیوں سے اور محلے والوں سے؟ اس کے پتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آنا جانا نہیں نہ ہے، آمد و رفت نہیں ہے. ہم بغیر غرض تو کسی کے جاتے ہی نہیں ہیں. اب تو اگر کوئی غرض ہماری ہے، کوئی مجبوری ہماری ہے، تب تو ہم دروازے پر ان کے پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر ہماری کوئی غرض نہیں، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، ہم ہمیشہ کچھ لینے ہی جاتے ہیں، دینے تو نہیں جاتے. امام فرماتے ہیں کہ من زار اخاہ المومن فی اللہ، اگر کوئی انسان اپنے برادر مومن سے ملنے جائے خدا کی راہ میں، اپنی غرض ہے تو جا ہی رہے ہیں نا. نہیں، ہماری کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا کوئی مقصد اور نہیں ہے، ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، صرف اور صرف خدا کی خاطر ان کے گھر جا رہے ہیں، یہ ان کو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے، یہ جو ہے ملاقات کے لیے. جب کوئی برادر مومن کسی مومن سے ملنے کے لیے راہ خدا میں جاتا ہے، خدا کے لیے جاتا ہے، خدا کہتا ہے زرتا ایایا، تو اس سے ملنے نہیں آیا ہے، مجھ سے ملنے آیا ہے، مجھ سے ملنے آیا ہے. ہم جہاں جاتے ہیں، بہرحال جہاں پر یہ جو ہے ضیافت اچھی ہوتی ہے وہاں تو جانے کو ہم تیار ہو جاتے ہیں، اور جہاں ضیافت کا کوئی چانس نہیں ہوتا وہاں جلدی جانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. تم مجھ سے ملنے آئے ہو تو ضیافت کا انتظام بھی میں کروں گا، تمہاری ضیافت کا انتظام بھی میں کروں گا. زور تیار کون؟ جو کسی برادر مومن سے ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے گیا ہے راہ خدا میں، فقط خدا کی خاطر، کوئی مقصد نہیں ہمارا ہے، کوئی کام نہیں کروانا ہے ان سے، صرف فلاں برادر مومن سے ملا ہے اس کی طرح خبر گیری کے لیے، حال و احوال پوچھ لیجیے، کیسا ہے، بچے کیسے، کاروبار کیسا ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، تب معلوم تو رہے دوسرے کو. فثواب کا ایایا، تیری ضیافت میں کروں گا. خب جیسا میزبان ہوتا ہے، جس حیثیت کا، ضیافت تو ویسی ہوتی ہے نا. آپ غریب یہاں چلے جائیں گے، کب چائے آپ کو رکھ دے گا؟ پیسے والے کے چلے جائیں گے، چائے بھی ہے، پھل بھی ہے، بسکٹ بھی ہے، یہ بھی اسی حساب سے ہوتی ہے نا ضیافت. خدا کہتا ہے کہ ضیافت کا ذمہ میرا. جب خدا کسی کی ضیافت کرے تو کیا دے گا؟ خدا کہتا ہے وَلَسْتُ أَرْضَى ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ، اور جب میں ضیافت کرنے پہ آؤں گا تو جنت سے کم کی ضیافت نہیں کروں گا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لست ارضا لکا ثوابا دون الجنہ، میں چائے پہ تھوڑی تمہیں ٹالوں گا، چائے پیش کر دینا، کافی پیش کر دینا، پھل پیش کر دینا تو دنیا والے کرتے رہے، آج ہی ناتما لوگ کرتے ہیں. میں خدا جب آؤں گا ضیافت کر پر تو عباد الرحمن، اگر بحران سے بچنا ہے تو رحمان کے بندوں میں شامل ہو جاؤ. رحمان کا بندہ کون؟ دو اہم شرط. پہلی شرط یہ کہ جو چیز ہے، جو بھی ہمارے پاس ہے، جو چیز بھی ہے، گھر ہے تو اللہ کا، گاڑی ہے تو اللہ کی، علم ہے تو اللہ کا دیا ہوا، ہمارا کچھ نہیں ہے، قوت گویائی ہے تو اس کی عطا ہے. قوت گویائی کا غلط استعمال نہ کرنا. علم ہے تو اس کی عطا ہے، دولت ہے تو اس کی عطا ہے، جو کچھ ہے سب اس کی عطا ہے، تمہارا کچھ نہیں. دوسرے یہ کہ پھر رحمان کا لفظ استعمال کیا تاکہ تمہارے ہر عمل سے، ہر ایکشن سے بندے خدا کے جو ہے بندوں کے تئیں، انسانوں کے تئیں محبت کا جلوہ نظر آتا رہے. اس کے بعد کیسے پتا چلے کہ ہم واقعی اللہ کے بندے بن گئے یا نہیں بن گئے؟ یعنی واقعی ہم اپنی ہر چیز کو اللہ کی یہ جو ہے ملکیت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. دیکھیں جیسا آپ کا یہ جو ہے نظریہ ہوگا ویسا ہی آپ کا عمل ہوگا. آپ اس کا نام ایمان رکھ دیں، نظریہ رکھ دیں، آئیڈیولوجی رکھ دیں، جو چاہے رکھ دیں، مجھ سے نام سے بحث نہیں ہے. جو آپ کا یہ جو ہے نظریہ ہوگا ویسا ہی آپ کا عمل ہوگا. عمل ترجمان ہے آپ کے عقیدے کا. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ عقیدہ الگ ہے عمل الگ ہے، یہ احمقانہ بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. جیسا آپ کا عقیدہ ویسا آپ کا عمل. اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ آگ جلا دے گی تو کبھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے اس کے اندر، کبھی ڈالیں گے اس کے اندر ہاتھ؟ اگر عقیدہ ہے کہ آگ جلا دے گی تو ہمیشہ عمل ترجمان ہوتا ہے عقیدے کا. جیسا عقیدہ ویسا عمل. اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جس کو عمل میں ظاہر ہونا پڑے گا. وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، جو الرحمن کے بندے ہو جاتے ہیں، جو اپنی ہر چیز کو اللہ کی ملکیت سمجھتے ہیں، اس کی عطا سمجھتے ہیں، خود کو اپنے ان چیزوں کا مالک نہیں سمجھتے، ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو زمین پر چلتے ہیں تو نہایت تواضع اور انکسار کے ساتھ چلتے ہیں. تکبر کہاں ہوتا ہے؟ غرور کن کو ہوتا ہے؟ جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ ہیں، انہی کو تو ہوتا ہے نا. جن کو احساس ہو جائے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس منصب ہے، ہمارے پاس عہدہ ہے، ہمارے پاس افراد کی قوت ہے، تکبر انہی کو تو ہوتا ہے. جہاں جب یہ احساس ہی نہ ہو کہ ہمارے پاس کچھ ہے، اگر دولت ہے تو ہماری نہیں ہے، ہم تو امانت دار ہیں. امانت دار کبھی اپنے پاس موجود دولت کے اوپر یہ جو ہے تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے؟ غرور تو انہی کو ہوتا ہے نا، دولت کو اپنا سمجھتے ہیں. غرور تو انہیں ہوتا ہے جو عہدے کو اپنا سمجھتے ہیں. غرور انہیں ہوتا ہے جو علم کو اپنا سمجھتے ہیں. غرور کی قسمیں ہیں نا تکبر کی. کبھی غرور ہوتا ہے علم کے باعث، کبھی غرور ہوتا ہے طاقت کے باعث، کبھی غرور ہوتا ہے یہ جو ہے دولت کے باعث، کبھی غرور ہوتا ہے اپنے جو ہے خاندان کے باعث. یہ تو ہوتا ہے نا غرور کے اسباب. لیکن اگر دولت کو ہم نے خدا کی دولت سمجھ لیا تو کاہے کا غرور ہے کیا تمہارے پاس بھائی؟ اپنے قوت بازو پہ غرور، اپنا تو ہے ہی نہیں. شکل و صورت پہ غرور، یہ شکل و صورت تمہاری تھوڑی سی ہوئی ہے، اس کی عطا ہے. جب انسان یہ تصور کر لے سب اس کی عطا ہے تو غرور و تکبر تو خود بخود ہوا ہو جاتا ہے. اگر پہچاننا ہے اپنے کو کہ عباد الرحمان کے صف میں آئے کہ نہیں، بحرانوں سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ عباد الرحمان کے صف میں داخل ہو جائے. عباد الرحمان وہ جو ہر چیز کو اللہ کی ملکیت سمجھے. لا ان لا جر العبد فیما خوله اللہ الیہ ملکا فان العبد لا یکون له ملک. امام فرماتے ہیں کہ بندہ وہ ہے جو چیز اللہ نے اسے عطا کیا ہے وہ اللہ کی ملکیت سمجھے، کیونکہ بندے کی اپنی کوئی ملکیت ہوتی ہی نہیں ہے. اگر یہ تصور آ گیا ہے، جذبہ اگر آ گیا تو تکبر ہوا پہچانا، دیکھو کہ توازو ہے کہ نہیں ہے، انکسار ہے کہ نہیں ہے. عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، تکبر نام کی کوئی چیز ان کے ہاں پائی ہی نہیں جاتی ہے. جو الواقعین عباد الرحمن کے صف میں شامل تھے، اگر ان بندگان خدا کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نمونہ ہیں، اتنی عظیم ہستی، پیغمبر سے زیادہ عظیم اس کائنات میں کوئی ہے؟ نہ پیغمبر جیسا علم کسی کے پاس ہے، نہ پیغمبر جیسا اقتدار کسی کے پاس ہے، اتنی عظمت کا مالک پیغمبر، جب بزم میں آ کے بیٹھتے تھے تو اتنا تواضع پیغمبر کی یہاں پایا جاتا تھا کہ نیا آنے والا پہچان بھی نہیں پاتا تھا اس میں پیغمبر کون ہے۔ ہمارے عام طور سے لیڈر جو نیتا جو رہبر ہوتے ہیں ان کی تو کرسی الگ ہوتی ہے نا، دوسروں سے تھوڑا سا روچی رکھی جاتی ہے نا، تشخص کے لیے تھوڑا بڑی بھی ہوتی ہے، یہ جو ہے پروٹوکول میں شامل ہے نا، دنیا کے جو ہے پروٹوکول میں شامل ہے کہ عام افسروں کی کرسی اور ہوگی اور جو مثلا باس ہے اس کی کرسی تھوڑا سا اس کی شکل و صورت الگ ہوگی۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جیسے جیسے عہدے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے سہولتیں بڑھتی جاتی، یہی نا ہے دنیا کا اصول۔ چپراسی اگر ہے تو سائیکل پہ اکتفا کرے گا، کلرک ہو گیا بائک آ گئی اس کے پاس موٹر سائیکل آ گئی، افسر بن گیا تو کار آ گئی، یہ جو ہے وزیر بن گیا تو اور اچھی والی کار آ گئی، یہ جو ہے وزیر اعظم بن گیا تو کاروں کا بیڑا پورا چلے گا ساتھ میں، یہی ہوتا ہے نا، پروٹوکول یہی تو ہے نا، اور اس کو ناجائز بھی نہیں مانا جاتا، اتنا تو جائز مانتے حق مانتے ہیں نا، اتنا تو حق مانا جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر معمولی سا آدمی ہے، باڈی گارڈ چلے گا ایک، تھوڑا اور عہدہ بڑھا اور باڈی گارڈ، دو چار پانچ چھ، خود باڈی گارڈ لے کے چلنا ایک فیشن ہے نا، اپنا اسٹیٹس اسے معلوم ہوتا ہے، کتنے ان کے پاس جو ہے باڈی گارڈ ہیں، کتنے جو ہے محافظ لے کے چل رہے ہیں، گن کتنی ان کے پاس ہیں۔ اسلام میں معاملہ الٹا ہے بالکل، اسلام کا یہ جو ہے پروٹوکول یہ ہے کہ جیسے جیسے عہدہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے سہولتیں گھٹتی جاتی ہیں، جیسے جیسے عہدہ بڑھتا ہے ویسے ویسے سہولتیں گھٹ جاتی ہیں، بڑھتی نہیں ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں سلسلے کا، یہ زمانے میں مولا کائنات کے ہاتھ میں یہ جو ظاہری حکومت ہے، باطنی حکومت تو ہمیشہ ہی تھی، باطنی حکومت کو دینے کی چیز سوہن اللہ کے دینے کی چیز ہے، اللہ دے چکا تھا۔ جس زمانے میں امام ظاہری خلافت ان کے پاس ہے، بصرہ تشریف لے گئے، بصرے میں امام کا چاہنے والا رہتا ہے، علا ابن زیاد حارثی، امام کو خبر ملی کہ علا بیمار ہیں، امام علا کی عیادت کے لیے گئے، عرض کیا نا عیادت اسلام میں تاکید ہے، مومن بھائی بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ اب بتائیں یہاں پر درمیان میں عیادت کی تہذیب بھی جو ہے بتا دوں اسلام کی، کیونکہ کبھی کبھی عیادت جو ہم لوگ کرتے ہیں نا وہ بیمار کے لیے رحمت بن جاتی ہے، ہم لوگوں کی عیادت بیمار کے لیے، ایک تو جیسے ہی ہم پہنچے باپ کے چائے پانی ناشتے کا انتظام کرنا پڑتا، بیچارہ تیماردار اپنے بیمار کو دیکھے کہ آپ کو دیکھے، اور اگر کہیں انہوں نے تھوڑا کچھ کوتاہی کر دی تو شکوؤں کا ایک دفتر کھل جاتا ہے، ارے ان کے یہاں گئے تھے چائے کو بھی نہیں پوچھا، یہ نہیں دیکھا وہ بیچارہ کس حالت میں ہے، کتنی شب سے شاید وہ تیماردار یہ جو ہے سو نہیں سکا ہے، اپنے بیمار کے لیے پریشان ہے۔ ہمارے یہاں اسلام میں جو عیادت کی تہذیب سکھائی ہے وہ یہ ہے، پہلے تو جب آپ عیادت کے لیے جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں، جو آپ کی حیثیت ہے، حیثیت کے لحاظ سے وہ چیز لے جائے جو بیمار کے لیے فائدہ مند ہے، مفید ہے، ضروری ہے۔ فرض کیجئے فلاں بیمار ہے کہ فلاں دوا اسے چاہیے، اس کے علاقے میں نہیں مل رہی، آپ کے علاقے میں جائیے تو وہ دوا لے کے چلے جائیے، جو بھی چیزیں بہرحال ہے، خالی ہاتھ نہ جائیے، اس کے بعد وہاں جا کر کے جم نہ جائیے، جب تو بیٹھے ہیں ابھی چائے آئے گی، ابھی فنا آئے گا، ہوتے ہوتے دوپہر کا ٹائم ہو گیا تو کھانا بھی کھانے، اتنا سب پیٹرول پھونک کے گئے ہیں کیا کھائے پیے بغیر چلے آئیں گے، نہیں، زیادہ دیر نہ بیٹھیے، کتنا دیر بیٹھیے، جتنی دیر میں کھڑا اونٹ بیٹھ جاتا ہے، آپ گئے سلام علیکم، اب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ شفا دے آپ کو، اگر کوئی خدمت بندے کے لائق ہو تو فرمائیے خدا حافظ، ختم ہو گئی بات، اب چائے کا انتظار مت کیجیے. گئے تو خالی ہاتھ نہیں گئے، لے کے گئے. یہ عیادت نہ صرف یہ کہ بیمار کے لیے بوجھ نہ بنے گا، بیمار کے لیے ایک تعاون ہے، ایک مدد ہے، ایک امداد باہمی کا ذریعہ بن جائے گی. تیماردار بھی پریشان نہیں ہوگا، مگر یہ کہ مریض خود آپ سے چاہے کہ تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ مریض کا جی چاہتا ہے کسی سے بات کرے، ہمارے الٹا کرتے ہیں نا، گئے بیٹھ گئے، ہاں بھائی کیا بات ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کیا ہو گیا بھابھی، سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا تھا؟ اب لیجیے صاحب، وہ جو نہیں ہونے والا تھا تو پھر ہو جائے گا. کیوں یاد دلاتے ہو کیا ہوا تھا؟ جس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ جس کو مکمل آرام دیا جائے، ان باتوں کو یاد نہ دلایا جائے جس سے اب یہ بار بار کرد رہے ہیں. اچھا بیچارے نے ایک کو بتایا، وہ گئے دوسرے آئے، ہاں کیا ہوا تھا، پھر تیسرے آئے، پھر چوتھے آئے، نہیں یہ فضول کی باتیں مت کرو اس سے. یہ تہذیب ہے ہمارے یہاں عیادت کی. مولا کو خبر ملی کہ میرا چاہنے والا اللہ اپنے زیاد حارثی بیمار ہے، گئے عیادت کے لیے. وہاں جب پہنچے تو دیکھو بڑی شاندار حویلی تھی اللہ کی، بہت شاندار حویلی، بہت بڑی حویلی. ظاہر سی بات ہے کہ اسلام نے دعوت ہمیں جو دی ہے وہ اسراف کی دعوت نہیں دی ہے، زہد کی دعوت دی ہے. کیونکہ اصلی گھر ہمارا یہاں نہیں ہے. میں نے اس دن عرض کیا تھا نا کہ آپ کہیں سفر پہ جاتے ہیں ایک آدھ دو دن کے لیے تو کتنا گھر بک کراتے ہیں، کتنا کمرہ ہوٹل میں، ایک کمرہ لیتے ہیں، کیونکہ دو دن کی تو بات ہے. جیسے ہمارے لیے وہ دو دن ہے نا، اسلام کی نگاہ میں یہ پوری دنیا کی زندگی دو دن ہے. تو حکم یہی ہے کہ بقدر ضرورت، اس سے زیادہ نہیں. اب دیکھو شاندار حویلی، کیا کریں گے اللہ اتنا بڑا گھر لے کر کے. مولا نے فوراً اعتراض کیا، ما کنت تصنع بسعت هذه الدار فی الدنیا، الا اتنا بڑا گھر دنیا میں لے کے کیا کرو گے؟ دس کمرے اگر تمہارے یہاں ہیں، آدمی اگر دو آدمی تمہارے پاس ہے، دس کمرے تمہارے گھر میں، ایسا تو نہیں ہے کہ سر تمہارا کہیں اور ہوگا، ہاتھ کہیں اور ہوگا، پیر کسی اور کمرے میں ہوگا. پھر رہنا تو تمہیں ایک ہی کمرے میں ہے نا، کتنا بڑا گھر بنا لو، جو تمہارے لیے کام آئے گا وہی ایک کمرہ کام آیا. ما کنت تصنع بسعت هذه الدار، اتنا بڑا گھر دنیا میں لے کے کیا کرو گے جو دو دن کی دنیا ہے. وانت کنت الیہا فی الاخرت احوج، ہاں بڑے گھر کی ضرورت آخرت میں ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. ہوٹل میں دس کمرہ لے کے کیا کرو گے؟ سفر میں ہونا تم مسافر کے لیے بقدر ضرورت. شان دکھانا ہے تو جنت میں شان دکھانا، یہاں کیا دکھانا ہے؟ اس کے بعد امام کہتے بلا ان شئت قد بلغت بها الاخرہ، البتہ اگر چاہو تو اسی حویلی سے آخرت کما سکتے ہو. حویلی کس لیے بنی ہے؟ مقصد کیا ہے دس کمروں کا؟ اس عالی شان گھر کا کیا مقصد ہے؟ دولت کی دھوس جمانا، روب جمانا دوسرے کے اوپر، نمائش کرنا اپنی دولت کی، دوسروں کے دل سے آہ نکلوا دینا، ہائے ان کا گھر، یہ مقصد ہے؟ ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہنسی تاج محل، ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، یہ مقصد ہے؟ کیوں بنایا ہے اتنا بڑا گھر؟ ہاں بلا ان شئت قد بلغت بها الاخرہ، اگر گھر بنانے کا مقصد دس کمرے بنائے، کاہے کے لیے بنائے ہیں؟ دس کمرے بنائے ہیں تاکہ اگر کوئی پردیسی مہمان آ گیا ہوٹل میں کیوں جائے گا، ہمارے گھر ٹھہرے گا. اللہ نے پیسہ دیا ہے امریکہ میں، ہم نے دس کمروں کا گھر بنا لیا. ہندوستان سے، پاکستان سے اعزاء اقارب دوست احباب آتے، جب تک بیچارے ان کو نوکری ملے، جاب ملے، سیٹل ہو سکیں، دھکے کیوں کھائیں گے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر کا دروازہ کھلا ہے، ہم نے دس کمرے بنائے تمہارے لیے. مولا فرماتے ہیں شئت بلغت بها الاخرہ، اگر تم چاہو تو اسی گھر کے ذریعے سے آخرت کما سکتے ہو. کیسے مولا؟ تقری فیہ الضیف وتصل بها الرحم، بڑا گھر بنایا ہے مہمانوں کے لیے، عزیز و اقارب کو ٹھہرانے کے لیے. باپ ہے بھائی بھائی یہاں وہاں کیوں مارا مارا پھرے گا؟ بڑا گھر بنا دیا اپنے لیے، والدین ہیں اپنے لیے، مہمان کوئی آ گیا کھانا کھلانے کے بعد اب انتظار میں بیٹھے کبھی کھسکے یہاں سے، گھر میں کمرے تو ہیں، گھر میں کمرے ہیں نا، دل میں کمرے نہیں ہیں۔ اگر اس لیے بنایا ہے یہ گھر تو قابل مذمت ہے، فقط نمائش کے لیے، فقط دکھانے کے لیے۔ امام جب نصیحت کر چکے اللہ کو تو اللہ نے کہا کہ مولا آپ ٹھیک ہے، آپ نے نصیحت کر دیا، شکریہ آپ کا، میرا ایک بھائی ہے، ذرا اس کو بھی سمجھا۔ وہ ہمارا الٹا ہے، ہم نے 10 کمرے کی حویلی بنا لی، اس کے پاس تو جھوپڑا بھی نہیں ہے، پھٹا پرانا کپڑا پہنتا ہے، پیبند لگے کپڑے پہنتا ہے، روکی سوکھی کھاتا ہے، بس مست مولا ہے، تھوڑا اس کو بھی سمجھا دیجیے۔ اس کا نام ہے عاصم، یہ اللہ عاصم کو بلایا، عاصم آیا۔ اچھا بھائی، دیکھتے ہی امام مجھ سے کہتے وے حق قد استحام بک الخبیث، وائے ہو تجھ پر، تجھ پہ تو شیطان سوار ہو گیا ہے۔ اللہ کو اس طرح سے ڈاٹا نہیں ہے، ایک سوال صرف، کیا کرو گے، کیوں بنایا ہے، تنبیہ نہیں ہے، ڈاٹا نہیں ہے۔ یہاں پر استحام بک الخبیث اما رحمتا نفسک وبلدت، تجھے اپنے پر، اپنے بال بچوں پر رحم نہیں آتا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو اس کو بڑا تعجب ہوا، وہ تو سمجھا تھا مولا بلا کے ہمیں شاباشی دیں گے، ہماری تعریف کریں گے، کیونکہ ہم تو مولا ہی جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں نا۔ بڑا اس کو تعجب ہوا، مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں، مولا خود کیا پہنتے ہیں، مولا خود کیا کھاتے ہیں، مخمل کا کپڑا پہنتے ہیں مولا، ان کا کپڑا بھی تو ہمارے جیسا پھٹا پرانا ہے، پیبند کا کپڑا پہنے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، جو کہ سوکھی روٹی تو کھاتے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا، اب میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، مولا یہ آپ بول رہے ہیں یا 21ویں صدی کا جو ہے مولوی بول رہا ہے؟ مولا آپ کے قول اور فعل میں اتنا تضاد، آپ کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ، آپ کی زندگی کیا؟ یا علی انت وفی خشونت ملبسک وجشوبت ما کلک، مولا یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں، میرا اپنا کپڑا تو دیکھیے آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، اپنا کھانا دیکھیے آپ کیا کھا رہے ہیں۔ امام نے کہا بھائی حق، اب یہ وہ جملہ آ گیا جس کی اتنی زحمت دی تھی، اسلام کا یہ جو ہے پروٹوکول کیا ہے، جیسے جیسے عہدہ منصب بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے سہولتیں فیسلٹیز گھٹتی جاتی ہیں۔ وے حق لستو کانت، وائے ہو تجھ پر، مجھے اپنے اوپر قیاس مت کر، اپنے کو یہ جو ہے مجھ پر قیاس مت کر، تو امتی ہے میں امام ہوں، ان اللہ فرض علی امت العدل ان یقدروا انفسهم بضعفۃ الناس کی لا یتبین بالفقیر فقره، اللہ نے عادل پیشواؤں پر، عادل رہنماؤں پر، عادل حاکموں پر یہ واجب کیا ہے کہ ان کی زندگی سماج کے غریب ترین افراد کو دیکھ کر کے معین کی جائے۔ سماج کے غریب ترین افراد کا کپڑا کیسا ہوتا ہے، سماج کے غریب ترین افراد کا، البتہ ہر علاقے کا غریب اپنے لحاظ سے ہوتا ہے، اس زمانے کے جو ہے غربا کی حالت اور تھی، آج کے غربا کی حالت اور ہے۔ جو غریب ترین افراد ہیں ان کا کپڑا حاکم کا کپڑا ایک جیسا ہونا چاہیے، ان کا کھانا حاکم کا کھانا ایک جیسا ہونا چاہیے، تاکہ فقیروں کو اپنی غربت پر پیچ و تاب نہ کھانا پڑے۔ اگر ہم بھی اچھا کپڑا پہننے لگیں گے تو سماج میں عزت کے معیار پھر کپڑا ہو جائے گا، اس کو قلق ہوگا کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، دولت حاصل نہیں کر پاتا، بیمار ہے فرض کیجئے کہ، یا کام اسے نہیں ملا، جاب نہیں ملی اسے، غربت کا شکار ہے، معمولی کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ صاحب اگر سب کے سب اعلیٰ کپڑا ہی پہنے ہوئے ہیں بےچارے غریب کو تو کوئی سیٹے کے نہیں، ہوتا بھی یہی ہے، ہوتا بھی یہی ہے نا۔ اب ایک سیٹ صاحب یہاں سے آ جائیں تو سب کی نگاہیں ادھر، اور شاید ہم بھی اوپر سے کہیں گے ارے سیٹ صاحب ادھر آئیے، تو ان شاء اللہ ہم نے کبھی ایسا کیا نہیں ہے، خدا وہ دن نہ لائے، شاید کہ دینے میں کچھ نہیں جاتا، دروازہ کھلا رہنا چاہیے تھا، کھڑکی کہیں سے، آئیے سیٹ صاحب آئیے آئیے آئیے، اور غریب بےچارا کچھ دیکھ بھی نہیں رہا، کہیں جا کر کے اپنے کنارے بیٹھ گیا۔ البتہ اسلام دولت کا مخالف نہیں ہے نہ دولت مندوں کا مخالف ہے، لیکن احترام دولت کی وجہ سے نہیں. ممکن ہے کہ انسان دولت مند بھی ہے اور عابد و زاہد بھی ہے، ایک انسان دولت مند بھی ہے خیر بھی ہے، ایک انسان دولت مند بھی ہے عالم بھی ہے. ہم اس کا احترام اس کے علم کے بنا پر کر رہے ہیں، انسانیت کے بنا پر کر رہے ہیں، تقوی کے بنا پہ کر رہے ہیں. لیکن اگر احترام اس کے دولت کی بنا پہ ہو رہا ہے، وہ بیچارہ غریب شاید ان سے کہیں زیادہ بتقویٰ ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا ہے. تو اب یہاں پہ حدیث سنا دوں آٹھویں امام کی، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من تواضع غنیا لغنا، اگر کوئی انسان کسی دولت مند کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تواضع کرتا ہے اس کے سامنے، اس کی دولت کی وجہ سے. جناب خدیجہ دولت مند تھی، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کاہے کے لیے؟ ان کی جانساری کی وجہ سے، یہ جو ہے فداکاری کی وجہ سے. اگر کوئی دولت مند خدیجہ جیسا وہ ہمارے سر آنکھوں پر. من تواضع غنیا لغنا، اگر کسی دولت مند کا احترام ہو رہا، عزت ہو رہی ہے صرف اس کے پیسے کی بنا پر، ذہب ثلث دینہ، تو جو انسان دولت مند کا احترام کرتا ہے دولت کی بنا پر، اس کا دو تہائی دین چلا گیا. تو حاکم مسلمین امام المسلمین کو غریب ترین افراد، تاکہ اس کو یہ نہ ہو کہ ہمارا کپڑا پھٹا تو کیا ہوا، ہمارے مولا کا کپڑا بھی تو پھٹا ہوا. کپڑا پھٹا ہونے سے کوئی انسان کی عزت تھوڑی کم ہو جاتی ہے. عزت اگر کم ہوتی ہے تو یہ جو ہے گناہ کی بنا پر، عظمت اگر ملتی ہے تو تقوی کی بنا پر. اسلامی سماج میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا تقوی زیادہ اتنی عزت زیادہ، اتنا احترام زیادہ. دولت کی بنا پہ نہیں ہوتا، یہ جو ہے کیپیٹلزم میں ہوتا ہے، جتنی دولت زیادہ اتنی عزت زیادہ. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. تو بہرحال جیسے جیسے عہدہ بڑھتا جاتا ہے سہولتیں گھٹتی جاتی ہیں. پیغمبر اسلام جب بزم میں آتے تھے اپنے اصحاب کے، اس طرح سے بیٹھتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا ان میں پیغمبر کون ہے، ان میں پیغمبر کون ہے. یہ ہوتا تھا تواضع، یہ ہوتا تھا ادب. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے جاتے تھے، عام طور سے ایسے قافلے کا انتخاب کرتے تھے جو جس میں انہیں کوئی پہچاننے والا نہ ہو. ہم لوگ عام طور سے وہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہچاننے والے ہوں. حج کے لیے جا رہے ہیں، ظاہر مولانا صاحب آئے ہیں تو کوئی مولانا صاحب کا بیگ اٹھا رہا ہے، کوئی مولانا صاحب کا کوئی. ہم لوگ تو یہ خدمت لینا اچھا سمجھتے ہیں، خدمت کرنا نہیں نہ سمجھتے. ہنر ہماری کیا ہے، ہمارا ہنر کیا ہے، خدمت لے لینا. کیسا بیوقوف بنایا اسے دیکھو تو. لیکن اسلام میں خدمت لینا ہنر نہیں ہے، خدمت کرنا ہنر ہے، خدمت کرنا ہنر ہے. امام اس قافلے میں جاتے تھے جہاں انہیں کوئی پہچاننے والا نہ ملے، کیونکہ پہچاننے والے ہو جائیں گے پھر امام کو خدمت نہ کرنے دیں گے. تو امام کی خدمت ہونا بھی یہ چاہیے، ظاہر سی بات ہے. ہمارے ہاں جو ہیں بڑی ہستیاں، ہمارے لیے جو ہے شرف کی بات ہے امام آ جائیں تو ہم ان کے یہ جو ہے جوتیاں اٹھائیں، ان کی ہم یہ جو ہے جوتیاں اٹھائیں. تواضع. امام علیہ السلام اس قافلے میں چلے جائیں، کوئی جانتا نہیں. اب جس کا کوئی کام ہے، کسی کو پانی چاہیے، امام بڑھ کے اس کو پانی دے رہے ہیں. ہاں بہت تھک گیا ہوں، اس کا پیر دبا رہے ہیں امام بیٹھے ہوئے، اس کا کپڑا دھل لیں. اچھا اگر کہیں کوئی ایسا آدمی مل جائے نا تو سب لوگ خوب اس سے کام لیتے بھی ہیں، پھنسائے گا آدمی. جیسے وہ نا اے بھائی ذرا میرا یہ کر دینا، اے بھائی ذرا میرا یہ کر دینا. امام دوڑ دوڑ کے ان کا کام، ان کا کام، ان کا کام، ان کا کام کر رہا. اتفاق سے اس قافلے میں ایک شخص آ گیا کسی کہیں سے جو امام کو پہچانتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ امام سے فلاں صاحب پیار تھا، کا کم بخت تجھے پتا ہے کون ہے، تو جانتا ہے کون کا کون ہے. کہا یہ حسین کا لال علی ابن الحسین ہے. قدموں بگڑ گئے، مولا مجھے کیوں جو ہے آپ نے کیوں ایسا کر دیا. یہ تواضع ہے نا، اتنی عظمتوں کے مالک ہیں، اتنا علم، اتنا زہد، ایسا خاندان، ایسا منصب، ایسا عہدہ. جو عہدے ان کے پاس ہیں وہ کوئی انسان اس کا یہ جو ہے مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن وہی ہے، یہ اپنے کو عبد سمجھتے ہیں نا، جو اپنے کو عبد، جو کچھ ہے خدایا تیرا دیا ہوا ہے، میرا کیا ہے. کاہے کا غرور، کاہے کا تکبر. یہ تواضع ان کے ہاں پایا جاتا تھا. اکثر سنا ہے اس میں چیزوں میں کہ مولا کائنات رسول خدا کے جوتیاں ٹاکتے تھے. بعض لوگ اسے عیب سمجھتے ہیں, نقص سمجھتے ہیں. اگر پڑھ دیا جائے, ارے اپنے مولا کے توہین, مولا کے توہین یہ مولا کا کمال ہے. یا عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا. صلح حدیبیہ کے موقع پہ ملتا رہا, پیغمبر حج کے لیے نکلے تھے مکہ جانے کے لیے, اپنے ساتھ ہتھیار لے کے نہیں گئے تھے, صرف ایک تلوار جو عام طور سے ہر عرب کے پاس ہوا کرتی تھی, اس کو ہتھیار کے طور پر نہیں مانا جاتا. نیزے تیر کمان اگر ہوتے ہیں اس کو ہتھیار مانا جاتا, زرہ پہن کر کے خود لگا کر کے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جنگ کے لیے. پیغمبر صرف ایک تلوار سب کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. ہر کفار قریش نے راستہ روکا اور یہ جو ہے صلح نامہ وغیرہ کی شرط ہوئی ہونے لگا. پیغمبر نے صلح لکھنے کے ذمے میں بعد میں یا پہلے ان کو تھوڑا سا کہا تھا کہ دیکھو ہم اگر صلح کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم کمزور ہیں, ہمیں طاقت نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے, جنگ نہیں چاہتے ہیں, صلح کر رہے ہیں. اگر تم لوگوں نے صلح کی شرطوں پر عمل نہ کیا تو اسے تمہارے درمیان بھیجیں گے جو صفوں کو چیرتا پھاڑتا ہوا دشمنوں کو تباہ کر دیتا ہے. جملہ جب کہا تو اپنے ڈھونڈنے لگے, وہ کون ہے بھائی, یا رسول اللہ وہ کون ہے اس کو آپ بھیجیں گے؟ یوں ہی کہہ رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں, یا واقعی ہے کوئی؟ پیغمبر نے کہا ہاں ہاں ہے کوئی, کیوں نہیں کہا, کون؟ کہا وہ جو جوتیاں ٹاک رہا ہے. ارے پھر دیکھ کون ہے جوتیاں ٹاک رہا ہے, دیکھا مولا علی وہ کہاں کونے میں. رسول خدا کی جوتی پڑی ہوئی تھی, پھٹی جوتی تھی. وقت ہے, فرصت ہے بیٹھ کر کے جوتیاں ٹاکنے کے لیے. یہ پیغمبر کا بھی توازو ہے, یہ علی کا بھی توازو ہے. پیغمبر کا توازو اتنے عظیم درجے پر پہنچنے کے بعد بھی پھٹی ہوئی جوتی پہن رہے ہیں, اور علی کا توازو ہے کہ اس پیغمبر کی جوتیوں کو ٹاک رہے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا, جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, رحمان کے جو بندے ہیں, وہ نہ کسی بحران کو جنم دیتے ہیں نہ کسی بحران سے یہ جو ہے متاثر ہوتے ہیں. بحرانوں سے اگر بچنا ہے تو واحد راستہ ہے کہ رحمان کے بندوں میں شامل ہو جائیں. اور رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی ہر چیز کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں, اور ان کا دل جو ہے بندوں کے تئیں محبت سے لبریز ہوتا ہے. غرور و تکبر سے کوسوں دور ہوتے ہیں. غرور وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کسی چیز کا اپنے کو مالک سمجھے. آپ دیکھیں جس وقت امام حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے اور جب لشکر حر کا سامنا ہوا ہے, لشکر حر کس حال میں تھا؟ پیاس سے ہلاک ہو رہا تھا نا. جب پانی امام حسین نے دیا ہے, یہ نہیں کہہ دیا کہ تم لوگ پانی پلا دو. اصحاب حسین تو پلائے, خود امام بھی مشک اٹھا کر کے دشمنوں کو پانی پلا رہے ہیں. حالانکہ جانتے ہیں یہ لوگ کون ہیں, یہ کس کماش کے ہیں, تاکہ رہتی دنیا تک یہ نمونہ, تواضع کا نمونہ, اخلاق کا نمونہ دنیا میں قیامت تک باقی رہ جائے. اس کی بڑی بھاری قیمت چکائی حسین نے. اگر یہ پانی لشکر حر کو نہ پلایا ہوتا تو یہ پانی بڑا کام آتا, پھر سکینہ پیاسی نہ رہتی, علی اصغر جھولے میں پیاسے نہ رہ جاتے. انہوں نے تو اپنا سارا پانی پلا دیا, لیکن ان کے ساتھ کیا برتا ہوا؟ جانور پانی پی رہے ہیں لیکن حسین کے ننھے ننھے بچوں پر پانی بن گئے. عزیزو یہ پانی وہ پیاس اہل بیت کی وہ ہے جو ہر منزل میں ہمیں نظر آتی ہے. پیاس جس وقت زلجنہ در خیمہ پر آیا ہے, جناب سکینہ جب زلجنہ کی آواز سن کر کے خیمے سے باہر نکلی ہے, گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال کر کے ایک سوال کرتی ہیں, یا جواد ابھی اسقیا ابھی ام قتل عطشانا, اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے کہ میرا بابا دم آخر اسے پانی ملا یا پیاسا قتل کر دیا گیا. اجرکم اللہ, یہ پیاس وہ ہے جو کربلا میں بھی نظر آتی ہے, کوفے میں بھی نظر آتی ہے, شام میں بھی نظر آتی ہے. ایک دفعہ جناب زینب سے امام سجاد کہتے ہیں, پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں, آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی اماں میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ نماز بیٹھ کے پڑھتی ہیں، نماز تو کھڑے ہو کر کے پڑھی جاتی ہے. جناب زینب کہتی بیٹا سید سجاد، یزید کی یاد ہے جو کھانا اور پانی آتا ہے اتنا کم رہتا ہے کہ بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، بچے پیاسے رہ جاتے ہیں. بیٹا میں بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے حصے کا کھانا اور پانی بھی انہیں دے دیتی ہوں. اے بیٹا، بھوک نے اب زینب کو اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ کھڑے ہو کر کے زینب سے نماز نہیں پڑھی جاتی. اجرکم اللہ، کربلا والوں کی پیاس تو عصر عاشورہ ختم ہو گئی، لیکن جو باقی رہے نہ جانے ان کی پیاس کب بجھی ہے. ہمیں تو یہ ہر منزل میں پیاسے ہی نظر آتے ہیں. مقاتل میں ہے کہ جب قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، ایک جگہ پر شمر ملون نے اپنے قافلے کو روکا ہے، اپنوں کو اس نے خیموں میں جگہ دے دی، اہل بیت اطہار کو جلتی ہوئی دھوپ میں زمین کے اوپر چھوڑ دیا. اس کے بعد اپنے فوجیوں کو پانی پلانا شروع کرتا ہے. جناب سکینہ نے یہ پانی دیکھا، بچی بہت پیاسی تھی، پھپھی زینب کے پاس آتی ہے، پھپھی اماں کیا اجازت ہے کہ میں شمر سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں؟ کیا اجازت ہے کہ میں شمر سے پانی مانگ لوں؟ زینب کا جی تو نہیں چاہتا کہ بھیا کے قاتل کے پاس سکینہ کو پانی کے لیے بھیجے، لیکن زینب اب کس کے سہارے منع کرے؟ ارے پانی پلانے والا عباس تو فرات کے کنارے شانے کٹائے سو رہا ہے، کس طرح سے منع کرے؟ جناب زینب نہ چاہتے ہوئے سکینہ کو اجازت دے دیتی ہے، جاؤ بیٹا پانی مانگ لو. سکینہ اپنا خالی کوزا لے کر کے شمر کے پاس آتی ہے. اے شمر، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے پیاس سے، ارے تھوڑا سا پانی ہمیں بھی پلا دے. شمر نے کوئی جواب نہ دیا، اپنوں کو پانی پلا رہا ہے. سکینہ سمجھی جب اپنوں کو پانی پلا لے گا تو ہمیں بھی تھوڑا سا پانی دے گا. بچی دھوپ میں کنارے بیٹھ گئی، جب شمر سب کو پانی پلا چکا تھا ایک دفعہ سکینہ اٹھی، دوبارہ شمر کے پاس آئے، شمر تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دے. اے عزیزو، شمر نے مشک اٹھایا، مشکیدے کا دہانا کھولا، بچی سمجھی شاید پانی دینا چاہتی ہے، کاسے کو آگے بڑھایا، شمر نے منہ پھیر کے سارا پانی زمین پہ بہا دیا. سکینہ کو سکینہ زمین پہ لوٹنے لگی. اے جج ابا الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پالنے والے، ہمیں عباد الرحمان کے صفات سے آراستہ کر دے. بار الہ، ہمیں توفیق دے ہم اپنی ہر چیز کو تیری عطا سمجھیں. معبود، ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دل میں تیرے بندوں کے لیے محبت ہی محبت بھری ہو. معبود، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. بار الہ، جو بے گناہ اسیر ہیں، قید ہیں، ان سب کی رہائی کا انتظام فرما. خصوصاً ہمارے مومن سید دانش عباس صاحب، جنہیں یہ جو ہے نظر بند کر دیا گیا ہے، ان کو رہائی عنایت فرما، ان کے مشکلات کو حل فرما. اللهم فك كل اسير، اللهم فك كل اسير، اللهم فك كل اسير. بار الہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، شیعان اہل بیت کی حفاظت فرما. معبود، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. خدایا، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن جہاں کہیں جس بھیس میں ہیں، اگر قابل اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح فرما، وإلّا انہیں نیست و نابود فرما. معبود، مراجع کرام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما. بار الہ، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره ماتم حسین.